بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن۔ سامعین، ہماری یہ نشیات آپ شارٹ ویو 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا، اور منارۂ نور ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری کا دورہ پاکستان۔ دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی، سیکیورٹی اور فوجی تعاون کے بارے میں تازہ اتفاق رائے پر منتج ہوا ہے۔ افغانستان کی شیعہ علماء کونسل نے طالبان سے افغان عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک غیر سرکاری عالمی تنظیم کی پاکستانی شاخ نے پینڈورا پیپرز اور پاناما پیپرز میں نامزد افراد کے خلاف پاکستان کی سپریم کورٹ میں انکوائری کی درخواست دائر کی ہے۔ اور ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری کا دورہ پاکستان۔ دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی، سیکیورٹی اور فوجی تعاون کے بارے میں تازہ اتفاق رائے پر منتج ہوا ہے۔ جنرل محمد باقری نے پاکستان کے اعلیٰ سیاسی اور فوجی عہدیداروں کے ساتھ ملاقاتوں اور دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے اتفاق رائے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے حالیہ دورے میں دہشت گردی کے مقابلے کی غرض سے انٹیلیجنس تعاون میں اضافے کے علاوہ مشترکہ بحری مشقوں پر بھی اتفاق کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ 2 سال پہلے شروع کی جانے والی ایران، روس اور چین کی مشترکہ بحری مشقوں میں پاکستانی بحریہ کے جہاز بھی حصہ لیں گے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے اپنے دورہ پاکستان کی اہمیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی کے نقطۂ نگاہ کے مطابق پاکستان کو عالم اسلام میں اور اسی طرح طویل مشترکہ سرحدوں کے لحاظ سے اسلامی جمہوریہ ایران کی نگاہ میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ خطے کے حساس حالات کی روشنی میں بھی ایران اور پاکستان کے درمیان دفاعی اور فوجی تعلقات کی تقویت انتہائی اہم اور اسٹریٹجک ضرورت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اسی ضرورت کے تناظر میں حالیہ برسوں کے دوران ایران اور پاکستان کی بحریہ کے دستوں کی آمد و رفت اور خیر سگالی کے دوروں میں اضافہ ہوا ہے، جو خطے کی سلامتی اور استحکام، نیز باہمی روابط کے فروغ کے حوالے سے خطے کی دو اہم بحری قوتوں کے درمیان ہم آہنگی اور تعاون کی علامت ہے۔ ایران بحری تعاون کے فروغ کی غرض سے ہندوستان، چین اور روس سمیت خطے کے دیگر ملکوں کے ساتھ بھی رابطے مضبوط بنا رہا ہے۔ اس طرح کے دوروں اور ملاقاتوں نیز دو طرفہ تعاون کے نتیجے میں جہاز رانی اور سمندری تجارت کو محفوظ بنانے کے حوالے سے بھی مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں متعین ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی کے مطابق، پاکستان نے گوادر کی بندرگاہ کو ایران کی بندرگاہ بندر عباس سے ملانے کی تجویز پیش کی ہے، جبکہ عمان، متحدہ عرب امارات اور عراق کے ساتھ بھی اسی طرح کے منصوبے پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ پاکستان کی وزارت ٹرانسپورٹ کے مطابق، کراچی اور گوادر سے ایران کی بندرگاہوں کے لیے بین الاقوامی شپنگ لائن بھی قائم کی جائے گی۔ ایرانی بحریہ کا ایک اسکواڈرن خیر سگالی دورے پر عمان کی بندرگاہ سلالہ پہنچ گیا ہے۔ بحریہ کے کمانڈر ایڈمیرل شہرام ایرانی نے بتایا ہے کہ کھلے سمندروں میں ایران کے مواصلاتی راستوں اور جہازرانی کا تحفظ ایسے بحری مشن بھیجنے کا اہم ترین مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی بحریہ کا اسکواڈرن امن، دوستی اور سلامتی کے پیغام لے کر عمان کی سلالہ بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا ہے، اور اس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان بحری اور فوجی تعلقات کو مستحکم بنانا ہے۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر ایڈمیرل شہرام ایرانی نے بتایا کہ بحریہ کی ریپڈ ایکشن فورس نے پچھلے چند روز کے دوران خلیج عدن میں 5 ایرانی بحری جہازوں پر قزاقوں کے حملوں کو ناکام بنایا ہے۔ افغانستان کی شیعہ علماء کونسل نے طالبان سے افغان عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ شیعہ علماء کونسل افغانستان نے قندھار کی شیعہ جامع مسجد میں نمازیوں کے قتل عام کی مذمت کرتے ہوئے عبوری طالبان حکومت کے سیکیورٹی عہدیداروں پر زور دیا ہے کہ وہ ملکی سلامتی اور خاص طور سے شیعہ مسلمانوں کے مذہبی اور ثقافتی مراکز کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ ہمیں یقین ہے کہ شیعہ مساجد پر حملوں کے پیچھے عالمی اور علاقائی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ہاتھ کار فرما ہے، اور اس کا مقصد ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلانا اور امن و امان کی صورتحال کو مخدوش ظاہر کرنا ہے، لیکن معاملات بھی افغانستان کے حکمرانوں کی حیثیت سے ہم وطنوں کے تحفظ کے حوالے سے طالبان کی ذمہ داریوں میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ شیعہ علماء کونسل افغانستان کے بیان میں کہا گیا ہے کہ شیعہ نمازیوں کے قتل عام کے بعد اہل سنت بھائیوں کی بڑی تعداد نے دل کھول کر خون کے عطیات دیے، اور بعض اہل سنت بھائیوں کو شہداء کے جنازوں پر شیعوں سے زیادہ دل سوز طریقے سے روتے دیکھا گیا۔ بنابراین کوئی بھی ظالم دشمن اور انٹیلیجنس سازش ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی، ہم ایک ہی باغ کے پھول ہیں، اور اگرچہ روس عزادار ہیں۔ شیعہ علماء کونسل کے بیان کے آخر میں افغان عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ مذہبی مقامات پر اجتماعات کی سیکیورٹی کا خود خیال رکھیں۔ ایک غیر سرکاری عالمی تنظیم کی پاکستانی شاخ نے پینڈورا پیپرز اور پاناما پیپرز میں نامزد افراد کے خلاف پاکستان کی سپریم کورٹ میں انکوائری کی درخواست دائر کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی جانب سے پینڈورا پیپرز کے معاملے میں سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں وفاقی حکومت، قومی احتساب بیورو، فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور اسٹیٹ بینک کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ پینڈورا پیپرز اور پاناما پیپرز میں نامزد افراد کے آف شور اثاثے منجمد کرنے، نیز انہیں 3 ماہ کے اندر اثاثوں کی منتقلی کے ثبوت فراہم کرنے کا حکم دیا جائے۔ واضح ہے کہ پینڈورا پیپرز میں آف شور کمپنیاں رکھنے والے 700 سے زائد پاکستانیوں کے نام سامنے آئے ہیں، جن میں متعدد وزیروں اور حکمران، نیز اپوزیشن کے مختلف سیاسی رہنماؤں، کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران، بینکاروں، کاروباری شخصیات اور کچھ میڈیا مالکان کے نام بھی شامل ہیں۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق، گھریلو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ خبروں کے مطابق اتوار کو بھی ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور یوں قومی دارالحکومت دہلی میں پیٹرول کی قیمت فی لیٹر 105.84 روپے ہو گئی۔ پچھلے چار روز سے ایندھن کی قیمتوں میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے. گزشتہ ہفتے پیر تک مسلسل 7 روز تک ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہا. تاہم 2 دن کے سکون کے بعد پیٹرول مصنوعات میں دوبارہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف اپوزیشن خاص طور پر کانگریس پارٹی نے حکومت کے خلاف مورچہ کھول رکھا ہے, جبکہ عوام بھی شدید مشکلات سے دوچار ہیں. کانگریس کے مرکزی رہنما راہل گاندھی نے اپنے ٹویٹر پیج پر حکومت پر سخت حملہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سب کی تباہی اور مہنگائی کی ترقی ہی حکومت کی پالیسی ہے. حکومت نے اپنے دفاع میں کہا ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹوں میں تیل کی قیمتوں میں اضافے سے ہندوستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ہندوستان کی جنوبی ریاست کیرالا میں شدید بارش اور لینڈ سلائڈنگ کے واقعات میں کم سے کم 15 افراد کی موت ہو گئی ہے. ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست کیرالا کے مختلف حصوں میں شدید بارش اور لینڈ سلائڈنگ کے واقعات میں اب تک کم سے کم 15 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. حکام نے ان اموات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پانچ بچوں سمیت 13 افراد لاپتہ بھی ہوئے ہیں. کیرالا کے 6 اضلاع میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے, جبکہ 7 اضلاع اورنج الرٹ کا اعلان کیا گیا ہے. امدادی کاروائیوں کے لیے فوج کو طلب کر لیا گیا ہے اور فوج نے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے امدادی کاروائیاں شروع کر دی ہیں اور جگہ جگہ فوجی جوانوں کو امدادی کاروائیوں کے لیے تعینات کر دیا گیا ہے. محکمہ موسمیات نے اتوار کو بھی شدید بارش کی پیش گوئی کر رکھی ہے. کیرالا کے وزیر اعلیٰ نے ریاست کے باشندوں کے اپنے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ وہ بھی احتیاط سے کام لیں اور دریاؤں اور پہاڑوں کی جانب جانے سے گریز کریں. فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو نے اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر صہیونی حکومت کے 4 قیدیوں کی تصویر وائرل کرتے ہوئے ایک بار پھر تاکید کی ہے کہ اسرائیل کے فوجی قیدیوں کو صرف تحریک مزاحمت کی شرطیں پوری کیے جانے کی صورت میں ہی رہا کیا جا سکتا ہے. فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو عز الدین قسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ جب تک فلسطینی قیدیوں کو آزاد نہیں کیا جائے گا صہیونی فوجی قیدیوں کو بھی رہا نہیں کیا جائے گا. بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی حکومت حماس کی شرطوں کو پورا کر کے ہی قیدیوں کے تبادلے کا معاملہ طے کر سکتی ہے. دریاسنا فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سیاسی دفتر کے ایک رکن اور فلسطینی رہنما خلیل الحیا نے فلسطینی قیدیوں کے ساتھ صہیونی دشمن کے رویے اور فلسطینی قیدیوں خاص طور سے بھوک ہڑتال کرنے والے فلسطینی قیدیوں پر ظلم اور تشدد روا رکھنے اور ان قیدیوں کو جارحیت کا نشانہ بنائے جانے پر صہیونی حکومت کو سخت خبردار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے پر دستخط کی سالگرہ کے موقع پر اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ سارے فلسطینی خاص طور سے اسلامی استقامتی تحریک حماس فلسطینی قیدیوں کے ساتھ ہے اور کبھی انہیں تنہا نہیں چھوڑے گی. فلسطینی رہنما خلیل الحیا نے حماس کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے دورہ قاہرہ کے نتائج اور مصر کے انٹیلیجنس حکام کے ساتھ اس وفد کی ملاقات کے بارے میں بھی کہا کہ اس ملاقات میں مختلف مسائل من جملہ مصر کے ساتھ تعلقات, غزہ کے محاصرے اور اس علاقے کی تعمیر نو, قیدیوں کے معاملات اور چارے صہیونی دشمن کی جارحیت کے بارے میں گفتگو ہوئی. عراق میں صدر دھڑے کے رہنما نے حالیہ انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ عراقی پارلیمنٹ میں صدر دھڑا سب سے بڑا پارلیمانی دھڑا ہے اور وہ عراق میں حکومت تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہے. رپورٹوں کے مطابق عراق کے الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات کے غیر حتمی نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے اور صدر دھڑے نے ان انتخابات میں 73 نشستیں حاصل کی ہیں اور وہ سر فہرست ہے. ان نتائج کے اعلان کے ساتھ ہی صدر دھڑے نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ اسے یہ نتیجہ قبول ہے. صدر دھڑے کے رہنما نے ٹویٹ کیا ہے کہ صدر گروہ کو انتخابات کے نتائج پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور وہ عراق کے تمام شیعہ و سنی اور کرد گروہوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ حکومت کی تشکیل میں تعاون کرے. دوسری جانب عراقی شیعوں کی رابطہ کمیٹی نے ملک میں ہونے والے حالیہ انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. عراقی شیعوں کی مذکورہ کوآرڈینیشن کمیٹی نے ایک بیان جاری کر کے انتخابات کے نتائج پر اپنی مکمل مخالفت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ملک کا ہائی الیکٹورل کمیشن انتخابات کے عمل کی شکست اور اس میں ہوئی بد انتظامی کا اصل ذمہ دار ہے. کمیٹی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ انتخابات کی ناکامی سے عراق میں ڈیموکریسی اور اجتماعی اتحاد و یکجہتی پر برا اثر پڑے گا۔ اور اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن نقوی۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے پاس ادب نہیں، اور جس کے پاس ہمت نہ ہو اس کے پاس مروت نہیں، اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں۔ عقل مندی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اور عقل کے ذریعے دونوں جہانوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جو عقل سے محروم رہ گیا وہ تمام چیزوں سے محروم رہ جائے گا۔ اور سامعین، اس وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے عزیز ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ان کی خدمت میں چلتے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایران اور چین کے وزراء خارجہ کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات میں دو طرفہ دلچسپی کے امور اور اہم اقتصادی موضوعات پر گفتگو بھی ہوئی ہے، اس بارے میں آپ ہمارے سامعین کو کچھ تفصیلات بیان کریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہ یان اس وقت علاقائی ممالک کے دورے پر بھی رہے ہیں، پھر عرب ممالک کے، اور پھر انہوں نے اس وقت اپنی سفارتی سرگرمیوں کو جو کہتے ہیں تیزی لاتے ہوئے، اس کو اقتصادی بنیادوں پہ زیادہ ان کے اس وقت توجہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جو ٹیلی فونک ملاقات ہوئی ہے چائنا کے وزیر خارجہ وانگ جی سے، تو اس میں بھی بنیادی طور پہ جہاں جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ دو طرفہ دلچسپی کے امور پہ، علاقائی مسائل پہ، عالمی مسائل پہ بات ہوئی ہے، وہاں پہ دونوں ممالک کے درمیان جو ایک 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدہ طے پایا ہے اس کے بارے میں خصوصی طور پہ گفتگو ہوئی ہے۔ دیکھیں، ایران کے وزیر خارجہ اور چین کے وزیر خارجہ کی جو ملاقات ہے وہ شنگائی تعاون تنظیم جیسے اہم اجلاس کے بعد ہوئی ہے، اور آپ کے علم میں ہے، ہمارے سامعین بھی جانتے ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم میں پہلے ایران ایک آبزرور کے طور پہ تھا، ایک مبصر کے طور پہ تھا، اب وہ ایک پرماننٹ ممبر کے طور پہ ہے، اور خطے کے اندر جو ایران کی سیاسی، اقتصادی، سماجی اور ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ اس وقت جو خطے کے اندر ریزسٹنس بلاک کے عنوان سے بھی ایک خاص پوزیشن ہے، اور خطے کے ایک اہم کھلاڑی سمجھا جاتا ہے ایران، اور جو مختلف ممالک ایران کے ساتھ خطے کے مربوط ہیں، اس وجہ سے ایران کو ایک علاقے کی سپر پاور کے طور پہ مانا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے چائنا کے وزیر خارجہ اور ایران کے وزیر خارجہ کی ملاقات کو ایک معمولی ملاقات کہہ کے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس میں بہت سارے اہم امور۔ دیکھیں، اس وقت افغانستان میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، اور افغانستان دونوں ممالک کا ایک لحاظ سے ہمسایہ بنتا ہے، چائنا کا بھی ہمسایہ ہے اور ایران کا بھی ہمسایہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے مسلسل جس طرح ایران کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور ایران کے لیے ہر روز ایک نئی سازش تیار کی جاتی ہے، چائنا پہ بھی اسی طرح کی صورتحال ہے، چائنا پہ بھی امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، چائنا کے لیے بھی مثلاً بالخصوص تائیوان کے مسئلے میں، ہانگ کانگ کے مسئلے میں، یا چین کے جو ساؤتھ، جو جنوبی سمندری علاقہ ہے، اس کے اندر تو امریکہ اور چائنا تقریباً ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دونوں ممالک کی امریکہ سے دشمنی بھی ملتی جلتی ہے، اور اس وقت دونوں اسی طرح کی کیفیت کے شکار ہیں جس طرح ایران کے خلاف مشکلات ہیں چائنا کے لیے، اس لیے دونوں اس ایک ایشو پہ بھی ایک پیج پہ ہیں، یعنی امریکہ مخالفت کے عنوان سے بھی اس وقت چائنا اور ایران ایک مقام پہ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، دونوں کے لیے جو امریکہ نے مشکلات کھڑی کی ہیں تو دونوں کے لیے ایک بہترین راستہ ہے کہ مل کے آگے چلیں تاکہ چائنا کی اور ایران کی مشترکہ کوششوں سے امریکی سازشیں جو ہے وہ ناکام بنائی جا سکیں۔ ایک اور بڑا اہم ایشو ہے کہ ایران اور 5+1 اور پھر 4+1 کے درمیان جو ایٹمی معاہدہ ہوا تھا، اس ایٹمی معاہدے کے عنوان سے امریکہ اس سے نکل گیا اور یورپ نے بھی اس پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی، لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ چائنا نے ہمیشہ ایٹمی معاہدے کے عنوان سے ایران کا ساتھ دیا ہے، کہیں پہ بھی چاہے وہ 4+1 کا مسئلہ ہو، چاہے وہ یونائیٹڈ نیشن کا مسئلہ ہو، چاہے سلامتی کونسل کے اندر ہو، تو کافی مراحل میں کافی جگہوں پہ ایران نے، یعنی ایران کی چائنا نے سپورٹ کیا ہے اس مسئلے میں، یعنی اپنا ووٹ جو ہے وہ ایران کے حق میں دیا ہے، تو اس لحاظ سے بھی جو یہ ملاقات ہے وہ اہمیت کی حامل ہے۔ پھر ایک اس وقت عالمی سطح پہ ایک چیز کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے کہ دنیا اس وقت مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو رہی ہے، یعنی ابھی دنیا کے جو مستقبل ہے وہ مغرب میں نہیں رہا، اب آئندہ جو ہے وہ مستقبل یا بڑا رول جو پلے کریں گے وہ مشرقی ممالک کریں گے، اور مشرقی ممالک کے اندر ایران کی ایک خاص پوزیشن ہے، ایران اپنی معدنی ذخائر کے عنوان سے، اپنے تیل اور پیٹرولیم اور اس عنوان سے جو ہے اس کے پاس جو ایک وسیع سرمایہ ہے اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے مشرقی ممالک کو، اور چائنا کو سب سے زیادہ جو ہے وہ اس طرح کے مثلاً آئل کی کنزمپشن، گیس کی کنزمپشن، اس کے عنوان سے ایران سے بہت زیادہ اس کی ضرورتیں وابستہ ہیں۔ تو اس روشنی میں بھی اگر دیکھیں تو جو آئندہ کا مستقبل بن رہا ہے اور چائنا ایک سپر پاور بن کے ایمرج ہو رہی ہے، تو اس سپر پاور کو جو انرجی کی ضروریات ہیں وہ ایران سے مل سکتی ہیں، لہذا چائنا کی بھی پوری کوشش ہے کہ اپنے آئندہ کے پروگرام کے اندر ایران کو خصوصی اہمیت کا حامل قرار دے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران اور چائنا کے درمیان 2016 سے ایک معاہدے کے لیے کام ہو رہا تھا، 2016 جنوری میں خود چین کے صدر آئے ایران کے دورے پہ، یہاں پہ انہوں نے جہاں دیگر حکام سے ملاقاتیں کی، وہاں پہ رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی، اس ملاقات کے نتیجے میں پھر ایک 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدہ طے پایا، اور اس 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدے کے اندر $400 بلین جو ہے وہ چائنا جو ہے وہ ایران میں انویسٹ کرے گا، تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی جو ایران کے اندر ہونے والی ہے اس کے لیے ابتدائی چیزیں طے ہو چکی ہیں، اس پہ کام بھی شروع ہو چکا ہے، تو اس ٹیلیفونک ملاقات میں اس موضوع پہ بھی خصوصی طور پہ گفتگو ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو ون روڈ ون بیلٹ کا جو ایک منصوبہ ہے اور اس میں ایران سے اس نے گزرنا ہے، اور یہ تقریباً جو ماہرین کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 5 ارب انسان اس پروجیکٹ سے وابستہ ہوں گے، اور یہ چائنا سے شروع ہوگا اور یورپ تک جائے گا، اس میں مین جسے آپ کہتے ہیں نا کہ مرکزیت حاصل ہے وہ ایران کو بھی ہے، کہ ایران سے ہو کے گزرنا ہے، ایران سے چائنا کے جتنے اچھے تعلقات ہوں گے، جہاں ایران ان کی انرجی اور توانائی کی ضروریات پورے کرے گا، وہاں پہ ایران میں موجود جو انفراسٹرکچر ہوگا، چاہے وہ بندرگاہیں ہوں، چاہے وہ ایئرپورٹس ہوں، چاہے وہ ہوں، وہ بہرحال اس پورے پروجیکٹ میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت امریکہ بھی کوشش یہ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے چائنا اور ایران کے تعلقات اتنے اچھے نہ رہیں اور یہ پروجیکٹ کسی نتیجے پہ نہ پہنچے۔ اس پروجیکٹ کو آپ پاکستان سے شروع ہونے والا جو سی پیک معاہدہ ہے یا سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ جب آپ ملا کے دیکھیں تو یہ پورا ایک چائنا سے شروع ہو کے مغرب تک ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، کہ جس کے اندر کئی ممالک، 100 کے قریب ممالک اس میں جو ہیں وہ انوالو ہو رہے ہیں، اور سب کی ترقی اس منصوبے کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہو جائے گی۔ تو اس پیرائے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملاقات ہے، یہ ٹیلیفونک ملاقات، اس سلسلے کا ایک بریک تھرو ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ بہت جلد اور بھی بہت ساری چیزیں جو اس وقت تک میڈیا میں نہیں آئیں، لیکن اس ملاقات کے بعد جب وہ پریکٹیکل صورت میں سامنے آئیں گی اور اس معاہدے کے عنوان سے، اس 25 سالہ اسٹریٹجی کے معاہدے کے عنوان سے جب چیزیں سامنے آئیں گی، تو مزید چائنا اور ایران کے تعلقات کی نوعیت دنیا کے سامنے آئے گی۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس سیاسی گفتگو کا، ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ اور سامعین، اسی سیاسی گفتگو کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، والفريقين من عرب ومن عجم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نبينا الأبير الناهي فلا أحد، نبينا الأبير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم أبر
في۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام بزم دوستاں، لیکن پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 25 مہر، 10 ربیع الاول اور 17 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ہجرت سے 28 سال پہلے 10 ربیع الاول کو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی۔ خوائلد کی بیٹی حضرت خدیجہ ایک شریف اور با ایمان خاتون تھیں۔ دور جاہلیت میں انہیں طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا۔ حضرت خدیجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے کے بعد زندگی کے تمام مراحل میں آ حضرت کی مونس و غمخوار رہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ پہلی خاتون تھیں جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں اور اپنی تمام تر قوت و توانائی کے ساتھ دین و خدا کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ حضرت خدیجہ اپنے دور کی ثروت مند اور معروف خاتون تھیں۔ انہوں نے نہ صرف دین و خدا کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنی تمام دولت و ثروت رسول و خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی، بلکہ روحانی اعتبار سے بھی دعوت توحید میں رسول خدا کا ساتھ دیا۔ دس ربیع الاول ہجرت سے 45 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد بزرگوار حضرت عبد المطلب نے مکہ میں وفات پائی۔ حضرت عبد المطلب زمانے جاہلیت میں بزرگان قریش میں شمار ہوتے تھے اور قبیلہ قریش میں اپنی عقل و خرد، فصاحت و بلاغت اور طرز بیان کے اعتبار سے بہت مشہور تھے۔ حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے انتظام اور زائرین خانہ خدا کے لیے پانی اور خوراک کا بندوبست کرنے کی ذمہ داری سنبھال رکھی تھی۔ یہ مقدس ذمہ داری انہیں ایک قیمتی ورثے کے طور پر اپنے والد کی طرف سے ملی تھی۔ حضرت عبد المطلب کے فرزندوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور حضرت علی علیہ السلام کے والد حضرت ابو طالب کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ سترہ اکتوبر سن 1817 عیسوی کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ سر سید احمد خان نے وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے جدید تعلیم کا اہتمام کیا اور علی گڑھ میں محمدن اورینٹل کالج قائم کیا جو آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے موجود ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق اور رسم و رواج کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا۔ سر سید نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کر کے بہت سی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرایا، سائنس پر لیکچر دلوائے اور ایک اخبار سائنٹیفک گزٹ نکال کر علم و ادب کی خدمت کی۔ 28 مارچ 1898 عیسوی کو سر سید احمد خان کا انتقال ہو گیا۔ سترہ اکتوبر سن 1973 عیسوی کو تیل برآمد کرنے والے عرب ممالک نے امریکہ، برطانیہ اور صہیونی حکومت کو تیل فروخت کرنے والی کمپنیوں کا تیل کا بائیکاٹ شروع کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ اور برطانیہ نے 6 اکتوبر کو صہیونی حکومت اور شام و مصر کے درمیان شروع ہونے والی جنگ میں صہیونی حکومت کی بھرپور حمایت کی تھی۔ تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کے اجلاس میں تیل کی قیمت میں اضافے کے ایک دن بعد عرب ممالک نے امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے لیے تیل کے بائیکاٹ کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے تیل کی قیمت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تیل کی قیمت میں تیزی سے ہونے والا اضافہ مغربی ممالک کے لیے غیر متوقع تھا۔ بہرحال عرب ممالک بائیکاٹ کو جاری نہ رکھ سکے اور کچھ عرصے کے بعد امریکہ اور برطانیہ کو تیل کی فروخت پھر شروع کر دی۔ قابل ذکر ہے کہ بعض مغربی ممالک کے خلاف عرب ملکوں کا تیل کا محدود بائیکاٹ اور اس کے نتائج سے یہ ظاہر ہو گیا کہ تیل کے ذخائر کے مالک اسلامی ممالک کے پاس مغرب کی جانب سے صہیونی حکومت کی حمایت کے مقابلے کے لیے اہم ہتھیار موجود ہے، اور اگر اسلامی ممالک اس ہتھیار کا مناسب استعمال کریں تو کم سے کم مذکورہ حمایت میں کمی ضرور آ سکتی ہے۔ سترہ اکتوبر سن 1983 عیسوی کو فرانسیسی ماہر سماجیات ریمنڈ ایرون کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1905 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے سماجیات کے استاد کی حیثیت سے برسوں سوربن یونیورسٹی میں تعلیم دی۔ وہ پیرس سے شائع ہونے والے جریدے فگارو اور ایکسپریس میں بھی لکھتے تھے۔ ریمنڈ ایرون نے متعدد کتابیں لکھیں جن میں ایٹمی جنگ کا آغاز، طبقاتی جنگ اور صدی کے آخری برس خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ پچیس مہر سن 1365 ہجری شمسی کو ایران کے معروف محقق اور مترجم استاد حسین خدیوجم نے 59 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ سن 1306 ہجری شمسی میں مشہد میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد مشہد مقدس کی یونیورسٹی میں ایک مدت تک تدریس کا کام انجام دیا۔ اس کے بعد تہران میں بھی تدریس کا کام انجام دیتے رہے۔ اس ممتاز محقق نے تحقیق، تصحیح اور ترجمے میں 30 سے زیادہ کتابیں یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
السلام علیکم، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں، میں ناہید انوری ہوں اور میرا ساتھ دے رہے ہیں آج پروگرام میں یہاں پر حسین تخوی۔ اب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ سامعین، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دنیا کے جس گوشے میں بیٹھے ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، آپ انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے۔
جی ہاں، بالکل، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور جیسا کہ بہن ناہید انوری نے سب سے پہلے اللہ کے پاک نام سے آغاز کیا، اور اسی کے سائے میں اور محمد والے محمد کی لطف و کرم اور ان کی مہربانی کے ساتھ یقینی طور پر سامعین جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ باجی، ویسے تو سامعین بہت سے ہمارے جو ہیں مختصر پیغامات بھی ہمیں ارسال کرتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ہمارے کچھ سامعین جو ہیں وہ صبح بخیر کا بھی جو ہے نا وہ پوسٹ ہمیں بھیجتے ہیں، ان کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے۔ تو میں انفرادی طور پر جو ہے وہ اپنی طرف سے ان کو سلام علیک فوری طور پر بھیج دیتا ہوں، لیکن یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ پروگرام میں بھی ان تمام دوستوں کا کہ جو روزانہ کی بنیاد پر صبح بخیر، اسی طریقے سے جمعہ مبارک یا کوئی اور مناسبت ہو تو اس مناسبت سے جو ہے وہ پیغامات وغیرہ ارسال کرتے ہیں، تو ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ایک اچھی روش ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کو سلامتی کا پیغام دے اور ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرے، اور جب یہ وسائل و ذرائع موجود ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے مثلا ایسا استفادہ ہو کہ جس سے فائدہ ملے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ان وسائل و ذرائع سے باجی غیر ضروری پوسٹیں بھی آتی ہیں جس سے انسان کا ٹائم جو ہے نا وہ ویسٹ ہوتا ہے، اور ایک اور چیز جو بہت زیادہ رائج ہوتی جا رہی ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس کے سدباب کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، وہ یہ کہ ایک پیغام یا ایک ویڈیو یا ایک کوئی آپ کو پوسٹ ملا ہے، ہم جیسے ہی ہمیں ملتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو فوراً کسی دوسری جگہ جو ہے نا وہ ٹرانسفر کر دیں، جبکہ اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو،
یا نہ ہو۔
مثلاً اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ خود دیکھیں کہ آیا اس قابل ہے کہ اس سے کوئی پیغام جا رہا ہے،
جی
یا اس سے کوئی جو ہے وہ محبت بڑھے گی، اس سے جو ہے وہ کسی کے اندر کوئی تبدیلی خاص رونما ہوگی، تو وہ آپ اس کو ارسال کر دیں۔ نہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ پیغام جو آپ نے واٹس اپ پر کسی کو دیا ہے، مثلا 100 آدمیوں کے پاس گیا، وہ 100 افراد جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو دوسری جگہ بھیج دیں، تو جب وہ گروپ ہوتا ہے تو اس میں پتہ چلا کہ ایک طرف سے آ رہا ہے، دوسری طرف سے وہی آ رہا ہے، چوتھی طرف سے وہی آ رہا ہے۔ ارے بھائی، آپ پہلے دیکھ لیں کہ آیا یہ آپ جس جگہ بھیج رہے ہیں یہ پہلے سے وہاں موجود ہے یا نہیں۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے اتنی زیادہ رائج ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ توجہ نہیں دی جاتی اور لوگ جو ہیں وہ تنگ آ گئے ہیں۔ لہذا میری اپنی ذاتی رائے، اور یقیناً آپ بھی تائید کریں گی اس بات کی، کہ ضروری اور اہم اور خاص طور پر وہ کہ جس سے کسی کا کوئی جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہو، وہ آپ جو ہے وہ شخصی طور پر کسی کو پوسٹ کر دیں۔ خامخواہ اپنے اوپر یہ ضروری نہیں سمجھیں کہ اس پوسٹ کو جو ہے نا وہ ضرور کہیں جانا چاہیے۔ جی
جی ہاں جی ہاں، حسین صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا، جیسا کہ آپ نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ ہمارے بہت سے ناظرین ہیں یا سامعین جو ہیں یہاں پر ہمیں صبح کی صبح بخیر کا پیغام ہے دوسرے پیغامات بھجواتے رہتے ہیں، تو واقعی میں یہ پروگرام ایک ایسا ذریعہ ہے ہمارے اور سامعین کے درمیان، اور اسی پروگرام میں ہم جو ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کی جو محبتیں ہیں ان کا جواب دیتے ہیں۔ جی ہاں، محبت بھرے یہاں پر پیغامات ہیں اور شامل کر رہے ہیں یہاں پر، اگر آپ اجازت دیں تو پہلا خط ارسال کیا ہے یہاں پر ہمیں محترمہ راضیہ انجم صاحبہ نے دوحہ قطر سے لکھتی ہیں، بلقیس باجی کے توسط سے ریڈیو تہران سے آشنا ہوئی، ریڈیو کا نام سن کر ماضی کی یاد تازہ ہو گئی جب ابو جان پابندی سے ریڈیو سنا کرتے تھے، ہمارا تعلق حیدرآباد دکن ہندوستان سے ہے، بلقیس باجی نے جب ریڈیو تہران کی باتیں شروع کیں اور بتائے کہ نہایت اچھے پروگرام نشر ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ ضرور سنیں، وقت نکال کر ریڈیو تہران کی نشریات سننا شروع کیں تو واقعی بہت ہی اچھا محسوس ہوا، قرآن کی تلاوت، خبریں، یادوں کے جھروکے، نعت، سیاسی، سماجی، ثقافتی، تاریخی، اسلامی موضوعات پر دل نشین پروگرام، سب کے سب دلوں کو گرمانے اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بہت ہی مفید واقع ہو رہے ہیں۔ آگے چل کر لکھتی ہیں کہ ویسے میں خط وغیرہ بہت کم لکھتی ہوں، لیکن جب لکھنے بیٹھتی ہوں تو بس لکھتی ہی رہتی ہوں۔ بہت خوب، ریڈیو تہران نشریات کا انداز بہت اچھا ہے، مناسبتوں پر پیش کیے جانے والے پروگرام بھی نہایت دقت سے تیار کیے جاتے ہیں جن میں بنیادی معلومات کی فراہمی کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اور آگے چل کر لکھا ہے انہوں نے کہ پروگرام بزم دوستاں کبھی دلچسپ پروگرام ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سامعین اس پروگرام کو خاص توجہ سے سنتے ہیں، اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اس سے زیادہ کچھ لکھا تو شاید حذف ہو جائے گا، تو میری طرف سے تمام سامعین اور ریڈیو تہران کے اسٹاف کو بہت بہت سلام۔
جی محترمہ راضیہ انجم صاحبہ، دوحہ قطر سے آپ نے یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے، اور ہم یہاں پر بہن بلقیس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو ریڈیو تہران سے آشنا کرایا۔ بس جی میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو آشنائی ہوتی ہے ریڈیو کے حوالے سے، اگر کوئی پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ جو سامعین کو پسند آتے ہیں، کسی ہمارے سامع کو پسند آتے ہیں، تو آج ضرور وہ اس کا اظہار اپنے دوستوں میں کرتا ہے،
شیئر کرتا ہے۔
تو بہت سے ایسے ہمارے سامعین ہیں کہ جنہوں نے ریڈیو تہران کو متعارف کروایا ہے، اور ان میں سے بہن بلقیس بھی ہیں کہ جو یقینی طور پر قابل ستائش ہے ان کا یہ عمل، اور ہم ان کا یہاں پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے لکھا کہ ریڈیو کا نام سن کر آپ کو پرانی یادیں تازہ ہو گئیں اور اپنے والد محترم کی یاد بھی آپ کو آئی، تو میں یہاں پر ذکر کروں گا چونکہ ریڈیو ایک زمانے میں بہرحال آج جو وسائل سب سے ٹاپ ہیں ان میں شمار ہوتا تھا،
واقعی میں
مثلا جو
ٹی وی ہونے آنے سے پہلے بھی، جب ٹی وی آیا اس سے پہلے سے ہی ریڈیو تھا، ہمیں بھی یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے اس وقت بھی ریڈیو ہوا کرتا تھا،
اور جو ہے ایک خاص طرح سے ریڈیو کو جو ہے وہ سنا جاتا تھا۔ تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اور بزرگ جو ہوتے تھے گھر میں ریڈیو کو ہی اپنی معلومات اور اطلاعات اور خبروں کا ایک ذریعہ جو ہے وہ سمجھتے تھے، حتیٰ کہ نیوز پیپر وغیرہ کا بھی اتنا رواج نہیں تھا،
زیادہ تر جو تھا وہ ریڈیو ہی
لوگ سنا جاتا تھا۔
تعلیم بالغاہ بھی میرے خیال میں کافی عرصے بعد شروع ہوا، کیونکہ بہت سے ایسے افراد تھے پرانے زمانے میں کہ جن کو پڑھنا لکھنا صحیح سے نہیں آتا تھا، تو وہ اولین ترجیح جو ان کی ہوا کرتی تھی تو وہ یہی ریڈیو ہی
بالکل ایسا ہی۔ بہرحال آپ نے بھی کچھ پرانی یادیں تازہ کر دیں، اور ہمیں بھی کچھ بولنے کا موقع ملا اس کے اندر۔ ٹی وی کے پروگرام پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ایک چیز جو باجی راضیہ انجم صاحبہ نے لکھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں لکھنے بیٹھتی ہوں تو لکھتی رہتی ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا یقینی طور پر، آپ نے بھی اسکول، کالج، یونیورسٹی کا جو ہے نا ایک دور گزارا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب خاص طور پر، میں لڑکوں کی تو بات نہیں کروں گا، لیکن جو مثلا بہنیں ہوا کرتی تھیں اور طالبات ہوا کرتی تھیں، ان وہ اپنی ڈائریاں لکھتی تھیں،
جی ہاں
یادداشت لکھتی تھی، روزانہ کی جو باتیں لکھتی تھیں، سہیلیوں سے ان کی جو ملاقات ہوتی تھی۔ چونکہ ہمارے گھر میں بھی ایسا معمولاً ہوتا تھا، بہن ہماری جو تھیں وہ ڈائری لکھتی تھیں، تو یہ ایک مطلب مشغلہ رہا ہے، اور ان کو شاید جو کہتی ہیں کہ اپنی لکھنے بیٹھتی ہوں تو لکھتی رہتی ہوں، تو یقینی طور پر وہ جو ڈائریاں لکھنے کا ایک رواج ایک زمانے میں پایا جاتا تھا وہ بہت اچھا ہوتا تھا، اور اس کے اندر انسان اپنی روزانہ کی یادداشتیں لکھتا تھا، اور بہت سے اس سے خود قوت انسان کی ذہنی فکری جو ہے صلاحیتیں بڑھتی ہیں۔ بہرحال ہم تو یہ چاہیں گے کہ آپ لکھتی رہیں، لیکن جہاں تک آپ نے لکھا کہ اب زیادہ لکھوں گی تو کہیں میرا خط جو ہے نا وہ حذف نہ ہو جائے،
شارٹ
نہ ہو جائے، لیکن ہم کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ پورے پورے خط سامعین کے لے کر جائیں، لیکن کبھی کبھی بہرحال انسان کو جو ہے نا وہ حقیقت پسند ہونا چاہیے. تو ہم عرض کرتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے واقعا کہ وقت کی تنگی کے سبب جو ہے وہ خطوط کو مختصر جو ہے نا وہ کر دیا جاتا ہے. بہرحال بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ریڈیو تہران کو سنا, پروگراموں کو پسند کیا, اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ریڈیو تہران کو یاد رکھیں گی اور خط وغیرہ لکھتی رہیں گی. بہت شکریہ, بہت نوازش کہ آپ نے یہ خوبصورت اور خوشبو بھرا خط ہمارے لیے روانہ کیا.
اور آپ کا سلام بھی ہم ریڈیو تہران کے پورے سٹاف کو پہنچا دیں گے, مطمئن رہے. جی ہاں, ایک اور خط ہے یہاں پر حسین صاحب, پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر بدین سے آصف خواجہ صاحب نے لکھا ہے. تسر و مفید یہ ہے کہ ریڈیو تہران کی آواز کبھی نہایت صاف اور کبھی شور کے ساتھ قابل سماعت رہتی ہے. پروگرام حسب معمول مورد پسند واقع ہو رہے ہیں. سحر اردو کے پروگراموں کو ریڈیو پر نشر کرنے کا سلسلہ بھی اچھا ہے, جس سے ہمارے علم میں کافی اضافہ ہو رہا ہے. بدین شہر اور اس کے مضافات میں گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے اور ہمارے یہاں بجلی کا بڑا مسئلہ ہے. ویسے آپ کے سارے پروگراموں کا معیار بہت بلند ہوتا ہے, خبریں ہوں یا تبصرے, حالات حاضرہ کے پروگرام ہوں, ان سب سے ہمیں آگاہی ملتی رہتی ہے. اور میرے خط کو پروگرام بزم دوستہ میں ضرور شامل کیجیے گا. آصف خواجہ بدین سندھ پاکستان سے.
جی جناب آصف خواجہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. کافی دنوں بعد آپ نے ہمیں یاد کیا اور ہمیشہ کی طرح نہایت دھیمے انداز میں آپ نے خط لکھا, چونکہ بہرحال تحریر سے بھی پتہ چل جاتا ہے دھیما ہے یا تند ہے یا تیز ہے,
مزاج کا پتہ چل ہی جاتا ہے جب قلم چلتا ہے کاغذ پر.
کیونکہ بہرحال جو ہمارے کچھ سامعین ہیں جن کو کبھی مثلا ریڈیو تہران سے جو ہے نا کچھ تھوڑی بہت شکایت ہوتی ہے, تو ان کا لہجہ بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ مثلا سخت ہو جاتا ہے. تو بہرحال ہم اس لہجے کو ہی یہاں پر بیان کرتے ہیں تاکہ سامعین یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ان کے خط کو جو ہے نا اس میں کچھ رد و بدل جو ہے نا اونچ نیچ جو ہے نا وہ کی ہو, لیکن ہم پورے طریقے سے وہی بیان کرتے ہیں. تو جناب آصف خواجہ صاحب کا بھی دھیمے انداز میں انہوں نے اپنی یہ تحریر جو ہے وہ لکھی ہے اور کوشش کی ہے کہ نہایت نرم انداز میں اپنی بات کو ہم تک پہنچائیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خط ہمارے لیے روانہ کیا. پروگراموں کو سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. جی ہاں, بہرحال گرمی کا جو تعلق ہے وہ بدین بہرحال ایک گرم علاقہ ہے, اور ابھی اس زمانے میں تو وہاں پر بارشوں کا سلسلہ بھی تقریباً شروع ہو جاتا ہے. اگست ستمبر اکتوبر یہ سلسلہ جو ہے وہ بارش کا رہتا ہے. اب کچھ موسم میں تبدیلی یقینی طور پر آ گئی ہوگی, لیکن یہاں پر تو ہمارے یہاں ایران میں اب تھوڑی تھوڑی سی خنکی بھی شروع ہو گئی. وہ شدت گرمی کی جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے,
جو جی ہاں جی ہاں
اب یہاں پر بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بہرحال موسم چینج ہوتا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ موسم پاکستان میں بھی اس کے اثرات یقینی طور پر پڑھیں گے اور موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا چلا جائے گا. بہرحال ہر موسم کی اپنی ایک لذت اور اپنی ایک جو ہے وہ چاہت ہوتی ہے. جو گرمی کا موسم ہے اس کے اپنے الگ انداز ہیں, اور یہ خدا کی قدرت ہے کہ اس نے جو ہے وہ موسم رکھے ہیں کہ ہم تمام موسموں سے لطف اندوز جو ہے وہ ہو سکیں. اسی طریقے سے آپ نے ریڈیو تہران کے لیے ہمیشہ اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے, ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی محبتوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. جہاں تک آپ نے بجلی کی پریشانی کا ذکر کیا, تو بہرحال یہ ایک جو ہے وہ المیہ ہے, اور حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے عوام کے لیے سہولیات فراہم کریں, اور بجلی جو ہے وہ اہم ترین ضرورت ہے, اور اس کی فراہمی جو ہے وہ یقینی طور پر تمام چیزوں میں مہم ہوتی ہے, چاہے وہ اقتصادی لحاظ سے ہو, علمی لحاظ سے ہو, ترقی و پیش رفت کے لحاظ سے ہو. لہذا یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی اس ضرورت کو ہر طریقے سے پورا کریں.
ویسے حسین صاحب, میں یہاں یہ بھی آپ سے کہتی چلوں کہ صرف پاکستانی کی یہ پرابلم نہیں ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہو, بہت سی دوسری جگہوں پر بھی اسی طرح سے ہے. جب گرم ہو جاتی ہے ہوا تو لوڈ شیڈنگ ہونے لگتی ہے.
اس کی وجہ
ہم خود ہی ہیں, بیرا روی سے استعمال
کرنا. بالکل ایسے ہی ہے.
اگر ہم بھی سوچ بچار کے ساتھ اگر دن میں اگرچہ کہ رعایت کی جائے بجلی کے استعمال میں, تین چار لیمپس یا ٹیوب لائٹس اگر جلانے کی جگہ اگرچہ کہ ایک جلایا جائے,
جی بالکل ایسا ہی ہے,
یا پنکھے دو تین چل رہے ہیں علیحدہ علیحدہ کمروں میں, اگر ایک کمرے میں اگر پنکھا چل رہا ہو, حتیٰ اے سی ایئر کنڈیشن بھی اگر چل رہا ہو, تو اس سے کافی بچت ہو پاتی ہے.
بالکل ایسا ہی ہے.
واقعی میں کسی بھی چیز کا جب برڈن جب لوڈ زیادہ ہو جائے گا تو اگر ہم بھی ہوں گے تو ہم بھی اسی کام پر جو ہے مجبور ہو جائیں گے.
اس میں بھاجی تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں کہ جو مثلاً ادارے ہیں کہ جو ان کو منظم کر دیں ان کا بھی فرض ہے کہ اس کیپیسٹی کو بڑھائیں. اس لیے کہ مثلاً یہ کہ کارخانوں میں اضافہ ہو رہا ہے, گھروں میں اضافہ ہو رہا ہے, افراد میں تو اضافہ ہو رہا ہے, لیکن آپ کی پیداوار اگر اسی لحاظ سے کم ہوگی یقینی طور پر اس میں قلت پیدا ہوگی. بہرحال بہت شکریہ جناب آصف خواجہ صاحب کہ آپ نے ہمیں یہ محبت نامہ ارسال کیا. جی باجی.
جی ہاں خواجہ صاحب, آپ کا خط ہم نے پروگرام میں شامل کیا, جواب بھی آپ کو مل گیا ہوگا. جی ہاں, یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست راجستھان کے صدر مقام جے پور سے خادم رضا صاحب نے. لکھا ہے, ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں. کافی عرصے سے خط ارسال کرنے کی سوچ رہا تھا لیکن آج کل کر کے عرصہ طولانی ہو گیا. آپ کے کہنے پر وائس میسج ارسال کر رہا ہوں. آپ نے کہا تھا کہ اگر خط لکھنے میں دشواری ہو تو آپ سامعین وائس میسج ارسال کریں, ہم خود اس کو خط کی صورت میں پیش کر دیں گے. یہ طریقہ بھی اچھا ہے, ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال. لیکن میسج ریکارڈ کر کے محسوس ہوا کہ درست ہے کہ میری بات پہنچ گئی لیکن یہ میسج خط کی جگہ نہیں لے سکتا. خط بہرحال خط ہوتا ہے جس میں ذہن بھی چلتا ہے, ہاتھ بھی, آنکھ بھی. الفاظ نگاہوں کے سامنے آتے رہتے ہیں جیسے خیالوں کی ایک تصویر ہو یا ایک تصور ہو. ریڈیو تہران کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام میرے اہل خانہ کو مجھے بہت پسند ہیں. بعض پروگرام تو حقیقتاً زندگیوں میں خوشگوار تبدیلیاں لا سکتے ہیں. میری طرف سے سب دوستوں کو بہت بہت سلام.
جی جناب خادم رضا صاحب جے پور ہندوستان سے آپ نے یہ بہت ہی پیارا خوبصورت خط تو ہم نے بنا لیا اس کو چونکہ آپ نے تو وائس میسج میرا جو آپ نے کہا تھا وہ ہم نے لکھ دیا اس کے اندر. اور تھوڑی سی بہرحال دقت تو ہوئی چونکہ بہرحال وہ سننا ہمیں بھی جو ہے وہ لکھنے میں اتارنے میں جو ہے نا تھوڑا ٹائم جو ہے نا وہ لگتا ہے. اور جو خط سامنے آتے ہیں وہ ہم ویسے کے ویسے جو ہے پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں.
لیکن ایک بات بتاتی چلوں حسین بھائی, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں میں یہاں پر, سامعین بھی مائنڈ نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے خط اپنی جگہ, لیکن جب وائس میسج آتا ہے تو ان کی آواز سن کر بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے.
بالکل,
ان کے پڑھنے کا انداز ہر کسی کا ایک خاص انداز ہوتا ہے.
لیکن کچھ ہمارے سامعین ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری آواز نشر نہ کریں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی مثلاً یہ کہ ہمیں آپ اس کو لکھ کر جو ہے نا وہ دے دیا کریں چونکہ اگر آواز جائے گی ہماری تو اس میں لہجہ ہے, اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ
لہجے کی تو کیا بات ہے, لہجہ شیرین ہوتا ہے.
لیکن یہ آپ کی بات یقینی طور پر سامعین نے نوٹ کر لی ہوگی اور سنا ہوگا اس کو. انشاءاللہ اب ہم سامعین کی طرف سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ اجازت دیں گے کہ ہم ان کے وائس میسج کو ہی پروگرام میں شامل کریں. جیسا کہ ہم نے پچھلے دنوں تقریباً 3-4 میسیجز آئے تھے جن کو ہم نے وائس میسج کو پروگرام میں شامل کیا تھا. خادم رضا صاحب انشاءاللہ آئندہ آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم آپ کے وائس میسج کو پروگرام میں شامل کریں گے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے نہایت ہی محبت کے ساتھ یہ ہمیں جو ہے وہ میسج ریکارڈ کیا اور بھیجا اور ریڈیو تہران سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا. جی ہاں, کافی عرصے بعد آپ نے یہ ہمیں خط کی صورت میں میسج جو ہے وہ ارسال کیا ہے. بہرحال اب اس سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ تاخیر نہ کیا کیجیے اور جلدی جلدی جو ہے نا وہ ہمیں خط لکھا کیجیے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکال کر یہ میسج ہمارے لیے ارسال کیا جس کو ہم نے تحریری صورت میں پروگرام بزم دوستاں میں شامل کیا. زندگی جو ہے وہ گزرتی جاتی ہے اور اپنے پیچھے جو ہے ایک داستانیں چھوڑتی جاتی ہے اور ہمیں بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ مصروفیت انسان کی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور وقت جو ہے وہ کم آتا جا رہا ہے اور انسان محسوس کرتا ہے کہ ہمارے لیے اب جو ہے وقت کچھ تنگ ہوتا جا رہا ہے. بہرحال وقت نکالا جاتا ہے اپنے لیے, دوستوں کے لیے, گھر والوں کے لیے وقت ضرور نکالیے. اور یہی چیز ہے کہ جو اللہ کو بھی پسند ہے, اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے کہ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین اور خوشگوار زندگی گزاریں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا. پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور ناہید انوری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یہ تہران اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے. نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت. سامعین پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے آرٹیکل سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں روزنامہ ابتکار جو ایران سے شائع ہوتا ہے, جس نے آرٹیکل لکھا ہے ایران سعودی عرب کی گفتگو دوستانہ لیکن نظریاتی اختلافات کے ساتھ. اخبار لکھتا ہے کچھ دنوں قبل ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا تھا ایران اور سعودی عرب کے مذاکرات صحیح راستے پر آگے بڑھ رہے ہیں اور ایران اور سعودی عرب کئی معاملات میں اتفاق رائے رکھتے ہیں. اب سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ تہران کے ساتھ مذاکرات دوستانہ رہے ہیں لیکن واضح پیش رفت نہیں ہوئی. مشرق وسطی کے امور کے ماہر حسن ہانی زادے دونوں کے بیانات میں اس فرق کے بارے میں کہتے ہیں کہ 6 مہینوں سے جاری مذاکرات میں دونوں ملکوں کے درمیان بہت سے مسائل حل ہو گئے لیکن بہت سے مسائل ایسے ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہوئے. ان میں سب سے بڑا مسئلہ یمن کی جنگ کا ہے. ماہرین کے خیال میں ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کے سلسلے میں حالات کافی بہتر ہوئے ہیں لیکن ابھی یہ توقع نہیں کرنا چاہیے کہ دونوں ملکوں کے سفرا کی واپسی بھی بہت جلد ہو جائے گی. روزنامہ الاخبار لکھتا ہے میکاتی کو امریکہ کی دھمکی, بیتار کو کوئی چھو نہیں سکتا. حزب اللہ اور عمل نے ان شہیدوں کو دفن کر دیا جنہیں گھات لگا کر شہید کیا گیا تھا. سانحے کی وسیع پیمانے پر تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے. دریاسنا حزب اللہ اور حزب عمل کے ذرائع نے بتایا کہ دونوں جماعتیں اپنے اس موقع پر قائم ہیں کہ ان کا کوئی بھی وزیر کسی بھی ایسے حکومتی پروگرام یا نشست میں شرکت نہیں کرے گا جس کے ایجنڈے میں دو چیزوں کے علاوہ کچھ اور ہو. ایک تو جج طارق البیتار کی برطرفی, دوسری فائرنگ سانحے کی تحقیق. ذرائع کے مطابق نجیب میکاتی یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ بیتار پر اختلاف ہے اور وہ حزب اللہ اور حزب عمل نیز میشل اون کے درمیان ثالثی کر رہے ہیں. میکاتی اس پورے معاملے کو صدر میشل اون پر ڈالنا چاہ رہے ہیں لیکن حزب اللہ اور حزب عمل کو یہ منظور نہیں کیونکہ وزیر اعظم نجیب میکاتی ہیں اور دراصل نجیب میکاتی کو امریکہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر جج البیتار کو ہاتھ لگایا گیا تو وہ لبنان کے ساتھ معاشی تعاون ختم کر دے گا اور اس پر مزید پابندیاں عائد کر دے گا. پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے پیٹرولیم مصنوعات قیمتیں ریکارڈ اضافہ. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. پیٹرول ہائی اسپیڈ ڈیزل, لائٹ ڈیزل, مٹی کے تیل کی قیمت, سب کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں. اوگرا نے پیٹرول کی قیمت 5.90 روپے بڑھانے کی تجویز دی تھی. ادھر حکومت کا کہنا ہے کہ لوگوں کا احساس ہے عالمی منڈی کے مقابلے میں قیمت کم بڑھائی گئی ہے. وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ مہنگائی نیچے نہیں جائے گی. وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم اور سیل ٹیکس انتہائی کم لے رہے ہیں. تفصیلات کے مطابق تحریک انصاف حکومت نے ایک بار پھر شہریوں پر پیٹرول بم گرا دیا. نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا دی. وزیراعظم کی منظوری کے بعد نئی قیمتوں کا اطلاق کر دیا گیا ہے جو 31 اکتوبر تک نافذ العمل رہیں گی. ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار قومی آواز نے مضمون لکھا ہے باپ مرکزی وزیر اور بیٹا جیل میں. اخبار لکھتا ہے جی ہاں آپ صحیح سمجھے, یہ لکھیم پور کھیری کے رسوائے زمانہ باپ بیٹے کا ہی ذکر ہے. والد محترم اجے مشرا ٹینی اس کالم کے لکھے جانے تک مرکزی کابینہ میں امت شاہ کی سرپرستی میں وزارت داخلہ میں جونیئر وزیر تھے. ادھر تمام حزب مخالف ان کے استعفے کا مطالبہ کر رہی تھی. بات بالکل واضح ہے کہ اجے مشرا کو وزیراعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کی پشت پناہی حاصل تھی لیکن دوسری جانب انہی کے بیٹے آشیش مشرا اتر پردیش میں لکھیم پور کھیری میں 4 کسانوں کو گاڑی سے کچل کر مارنے کے الزام میں جیل کی ہوا کھا رہے ہیں. بات ذرا چونکانے والی ہے کیونکہ وہ مرکز ہو یا پھر اتر پردیش, دونوں جگہوں پر بی جے پی کی حکومت ہے. مگر پھر بھی ان دونوں جگہوں پر بی جے پی کی ایک ہی معاملے میں حکمت عملی الگ الگ کیوں؟ یہ ایسا کوئی اتنا بڑا سیاسی مہم نہیں کہ بالکل سمجھ میں نہ آئے. یہ بات ظاہر ہے کہ لکھیم پور واقعے پر مرکز اور یو پی حکومت کے بیچ اختلافات ہیں. ایک عرصے سے سیاسی حلقوں میں چیمیں گوئیاں تھیں کہ مودی اور یوگی میں نہیں بنتی ہے. لکھیم پور واقعہ پر مرکز اور حکومت اتر پردیش کے درمیان باپ بیٹے کے ساتھ جس طرح نرم اور گرم طریقے سے برتاؤ کیا جا رہا ہے اس نے آخر اس بات کو عام کر دیا ہے کہ مودی یوگی میں زبردست ٹھنی ہوئی ہے. اور سامعین آخر میں فلسطین الیوم کی ایک خبر جو تفصیل سے فلسطین الیوم نے شائع کیا اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. الجہاد کے قیدیوں کی جدوجہد, تمام فلسطینی قیدیوں کی جدوجہد ہے اعوذ اللہ. قومی محاذ کی مرکزی کمیٹی کے رکن نے کہا ہے کہ غازی حسین جیلوں میں الجہاد کے قیدیوں نے جس جنگ کا آغاز کیا وہ دراصل تمام قیدیوں کی جنگ ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جیلوں میں قیدیوں کی جدوجہد اس وقت جاری رہے گی جب تک جیل کے حکام تشدد سے باز نہیں آئیں گے. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے, جس کے بعد پروگرام منارہ نور نشر ہوگا, جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
فارسی بیاموزید,
آئیے فارسی سیکھیے.
عزیز سامعین پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں. گزشتہ پروگرام میں محمد اور اس کا دوست حمید بازار گئے تھے. آج کے پروگرام میں ان کی واپسی کے بارے میں گفتگو ہوگی. موسم سرما آہستہ آہستہ خاتمے کی طرف گامزن ہے. ہوا میں خون کی کم ہوتی جا رہی ہے, سڑکوں پر رونقیں بڑھ رہی ہیں, بہت سے لوگ اپنے گھروں کی صفائی ستھرائی میں مصروف ہیں. عام طور پر ایران میں یہ رسم ہے کہ نوروز یعنی نئے شمسی سال کے آغاز سے پہلے لوگ اپنے گھروں کی مکمل صفائی ستھرائی کرتے ہیں, اور آج کل ہر آدمی اس میں کوشاں نظر آتا ہے. محمد یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ ایرانی عوام کس تندہی سے صفائی میں مصروف ہیں, لیکن اسے اس کی وجہ معلوم نہیں ہے. وہ اپنے ایرانی دوست حمید سے اس بارے میں سوال کرتا ہے. ان کے درمیان اس موضوع پر کیا گفتگو ہوتی ہے اس کا تذکرہ ہم کچھ دیر بعد کریں گے. پہلے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ اور کچھ مختصر جملے.
رفتگر,
خاکروب,
خیابان,
سڑک,
بیشتر,
زیادہ یا مزید.
آنها تمیز می کنند,
وہ صاف کر رہے ہیں یا وہ صفائی میں مصروف ہیں.
این روزها,
ان دنوں.
همه,
سب یا تمام.
همه مردم,
سارے لوگ.
فرش,
قالین.
سال جدید,
نیا سال.
خودشان,
یہ جمع ہے وہ خود.
چطور,
کیسے یا کس طرح.
همه جا,
ہر جگہ یا ہر مقام.
نوروز,
نوروز یعنی نئے شمسی سال کا پہلا دن, 21 مارچ کی تاریخ.
چه روزی است,
کون سا دن ہے.
ما می گوییم,
ہم کہتے ہیں.
ملی,
قومی.
نو,
نیا.
آنها می خرند,
وہ خریدتے ہیں.
شیرینی,
مٹھائی وغیرہ.
درست است,
ٹھیک ہے.
خیلی,
بہت.
شلوق,
بھیڑ بھاڑ.
مہمانی,
دعوت.
پدر بزرگ,
دادا یا نانا, دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے.
مادر بزرگ,
دادی یا نانی, یہ لفظ بھی دونوں کے لیے مشترک ہے.
فامیل,
خاندان, کنبہ یا گھرانہ.
بنظرم,
میرے خیال میں. سامعین، آئیے اب محمد اور حمید کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہیں.
به نظرم این روزها رفتگرها خیابانها را بیشتر تمیز می کنند. چرا مردم فرش می شویند؟
میرے خیال میں آج کل خاک روب سڑکوں کی زیادہ صفائی میں مصروف ہیں. لوگ اپنے قالین کیوں دھو رہے ہیں؟
چون سه هفته بعد سال جدید شروع می شود. مردم خودشان را آماده می کنند.
تین ہفتے بعد نیا سال شروع ہو رہا ہے. لوگ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں.
چطور مردم خودشان را آماده می کنند؟
لوگ کس طرح اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں؟
ایرانی ها خانه ها و خیابان ها را قبل از نوروز تمیز می کنند. آنها همه جا را می شویند.
ایرانی لوگ گھروں اور سڑکوں کو نوروز سے پہلے صاف ستھرا کرتے ہیں اور ہر جگہ کی دھلائی کی جاتی ہے.
نوروز در ایران چه روزی است؟
ایران میں نوروز کون سا دن ہے؟
ما به اولین روزهای سال نوروز میگوییم. نوروز یک جشن ملی ایرانی هاست.
ہم نئے سال کے آغاز کو نوروز کہتے ہیں. نوروز ایرانیوں کا قومی جشن ہے.
ایرانی ها برای نوروز دیگر چه کار می کنند؟
ایرانی لوگ نوروز پر اور کیا کام کرتے ہیں؟
آنها لباس نو می خرند، شیرینی می پزند یا می خرند.
وہ نیا لباس خریدتے ہیں، مٹھائیاں تیار کرتے ہیں یا خریدتے ہیں.
درست است. بازار هم این هفته خیلی شلوغ است.
صحیح کہا تم نے. بازار میں بھی اس ہفتے بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے.
ایرانی ها در عید نوروز به مهمانی می روند. به خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ، پدر و مادر، فامیل ها و دوستان.
ایرانی لوگ عید نوروز کے ایام میں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. دادا دادی، نانا نانی، والدین اور دوستوں اور دیگر رشتہ داروں کے گھروں میں جا کر ان سے ملتے ہیں. سامعین، آئیے ایک بار پھر محمد اور حمید کے درمیان گفتگو سنتے ہیں، البتہ اس بار ترجمے کے بغیر.
بے نظرم ان روزہ رفتگرہ خیابانہ را بیشتر تمیز می کنند. چرا مردم فرش می شویند؟
چون سه هفته بعد سال جدید شروع می شود. مردم خودشان را آماده می کنند.
چطور مردم خودشان را آماده می کنند؟
ایرانی ها خانه ها و خیابان ها را قبل از نوروز تمیز می کنند. آنها همه جا را می شویند.
نوروز در ایران چه روزی است؟
ما به اولین روزهای سال نوروز می گوییم. نوروز یک جشن ملی ایرانی هاست.
ایرانی ها برای نوروز دیگر چه کار می کنند؟
آنها لباس نو می خرند، شیرینی می پزند یا می خرند.
درست است. بازار هم این هفته خیلی شلوغ است.
ایرانی ها در عید نوروز به مهمانی می روند. به خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ، پدر و مادر، فامیل ها و دوستان.
سامعین، جیسے کہ آپ نے حمید کی گفتگو میں سنا کہ ایرانی عوام نوروز سے پہلے تمام مقامات کو صاف ستھرا کرتے ہیں اور ان ایام میں ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. ان ایام میں دعوتیں ہوتی ہیں اور اس موقع پر گھر کے بزرگ یا بڑے اپنے چھوٹوں یا بچوں کو عیدی بھی دیتے ہیں، جو خود ایک یادگار سلسلہ ہے۔ نوروز درحقیقت محبت، مہربانی اور دوستی کی عید ہے۔ آپ بھی اپنے ملک میں عید نوروز کے بارے میں اپنے احباب کو تفصیلات بتائیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ منارے نور۔
عزیز سامعین، پروگرام منارے نور کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہے۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائے۔ سامعین، پروگرام منارے نور میں ہم مختلف موضوعات پر بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں جمہوریت کیا ہے اور اس کا اسلام اور اسلامی حکومت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، اس پر مختصر روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے۔ عزیز سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے آثار کے مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آپ جمہوریت کو ایک خاص انتخابی روش کے طور پر قبول کرتے تھے۔ آپ کے نزدیک اسلامی جمہوریہ کے نظام میں جمہوریت ایک قالب کی حیثیت رکھتا تھا کہ جس کے سانچے میں اسلامی حکومتی نظام کو ڈھالا جا سکتا ہے۔ جمہوریت ان الفاظ میں سے ہے جن کے ایک سے زائد معنی ہیں۔ آپ اسے اردو کی تنگی داما کہیں یا کچھ اور، ہمارے ہاں ڈیموکریسی اور ریپبلک دونوں کا ترجمہ جمہوریت ہی کیا جاتا ہے، جبکہ اہل علم حضرات جانتے ہیں ان دونوں اصطلاحات میں اچھا خاصا فرق ہے۔ اصطلاح میں ریپبلک ایک ایسے حکومتی نظام کو کہتے ہیں جس میں عوام ایک یا چند افراد کو ایک معینہ مدت کے لیے کسی ملک یا علاقے کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ ڈیموکریسی کا کوئی ایک معین اور مشخص معنی نہیں ہے، مختلف دانشوروں نے اپنے اپنے نظریے اور ذوق کے مطابق اس کے مختلف معنی بیان کی ہیں۔ ان میں سے بعض معنی اسلامی تعلیمات کے مخالف ہیں جبکہ بعض موافق بھی ہیں۔ اگر ڈیموکریسی کو فقط حکومتی عہدیداروں کے انتخاب تک محدود قرار دیا جائے تو یہ ریپبلک کا ہم معنی ہے، لیکن اگر اس کی تعریف میں یہ کہا جائے کہ ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں عوام کے نمائندے لوگوں کے ہی بنائے ہوئے قوانین کے مطابق حکومت کرتے ہیں تو ڈیموکریسی کا معنی ریپبلک سے مختلف ہوگا۔ ڈیموکریسی کو متعدد انداز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک تقسیم کے مطابق ڈیموکریسی یا مکتبی ہوتی ہے یا غیر مکتبی۔ مکتبی ڈیموکریسی میں عوام کے منتخب شدہ نمائندے خاص مکتب کی روشنی میں حکومت کرتے ہیں۔ اس قسم کی ڈیموکریسی میں قوانین ایک خاص مکتب کو مد نظر رکھتے ہوئے وضع کیے جاتے ہیں، جبکہ غیر مکتبی ڈیموکریسی میں قوانین عوام یا عوامی نمائندوں کی رضا اور رغبت کے مطابق وضع کیے جاتے ہیں اور اس میں کسی خاص مکتب کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ایک اور تقسیم کے مطابق ڈیموکریسی یا کلاسک ہوتی ہے یا میتھوڈک۔ کلاسک ڈیموکریسی میں عوام براہ راست حکومتی امور کو انجام دیتے ہیں اور حکومتی فیصلوں میں دخالت کرتے ہیں۔ میتھوڈک ڈیموکریسی میں عوام اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ نمائندے قانون سازی اور حکومت کرتے ہیں۔ سامعین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جمہوریت کے مخالف تھے یا حامی؟ اگر وہ جمہوریت کے مخالف تھے تو کیا ریپبلک کے مخالف تھے یا ڈیموکریسی کے؟ اگر ڈیموکریسی کے مخالف تھے تو کیا ڈیموکریسی کی تمام اقسام کے مخالف تھے یا چند اقسام کے؟ بالفرض اگر امام خمینی رحمت اللہ علیہ جمہوریت کی کچھ اقسام کو جائز جانتے تھے تو کیا وہ عوام کو صرف حکومتی عہدیداروں کے انتخاب کا حق دیتے تھے یا ان کو قانون گزاری اور نظام کے انتخاب میں بھی شریک جانتے تھے؟ ان سوالوں کے تفصیلی جواب کے لیے کتاب صحیفہ نور کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ یاد رہے انقلاب اسلامی کے نعروں میں سے ایک نعرہ استقلال، آزادی اور جمہوری اسلامی تھا۔ ایرانی عوام اپنی خود مختاری اور آزادی کے خواب کو اسلامی جمہوریت کی صورت میں شرمندہ تعبیر کرنا چاہتے تھے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ ایران میں اسلامی جمہوریت کو رائج کرنا چاہتے تھے۔ امام فرماتے ہیں، اسلامی حکومت اور اسلامی جمہوریہ ایک ایسی حکومت ہے جو عوام کی آرا اور عوامی ریفرینڈم پر مبنی ہے، اور اس کا آئین اسلام کا قانون ہے اور حتماً اسلامی قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، ہماری مد نظر اسلامی جمہوری حکومت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام کی سیرت سے الہام لے گی اور ملت ایران کی عمومی آرا پر مبنی ہوگی۔ حکومت کی شکل و صورت کا تعین ملت ایران اپنی رائے سے کرے گی۔ سامعین، صحیفہ نور کتاب کے صفحہ 332 پر امام خمینی کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ہم عوامی ریفرینڈم کے ذریعے سے ایک اسلامی جمہوریہ تشکیل دیں گے۔ امام خمینی ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ کے قیام کے خواہاں ہیں اور وہ ایک ایسی حکومت ہے جس کا انحصار عوامی آرا پر ہے۔ حکومت کی آخری شکل کا تعین عوام ہمارے معاشرے کی موجودہ صورتحال اور تقاضوں کی بنیاد پر کریں گے۔ جب ریفرینڈم کے ذریعے ایران کے 98% سے زائد عوام نے اسلامی جمہوریہ کے حق میں رائے دی تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ریڈیو پر آ کر اس دن کو عید کا دن قرار دیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ ملت ایران ہر سال اس دن کو عید کے طور پر منائے۔ ایک اور مقام پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یوں سخن طراز ہوتے ہیں، ایران کا حکومتی نظام اسلامی جمہوریہ ہے جو کہ ملت ایران کی خود مختاری اور ڈیموکریسی کا محافظ ہے، اور یہ نظام اسلامی اصولوں اور قوانین کی روشنی میں وضع کیا جائے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ ڈیموکریسی کے بھی مخالف نہیں تھے، لیکن یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا وہ ہر قسم کی ڈیموکریسی کو جائز جانتے تھے؟ اس سوال کا جواب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی کچھ یوں ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جو حکومت شاہ کی ظالمانہ حکومت کی جگہ لے گی وہ ایک ایسی عادلانہ حکومت ہوگی جس کی کوئی نظیر مغربی ڈیموکریسی میں نہیں ملتی اور نہ ہی آئندہ ملے گی۔ ممکن ہے کہ ہماری مطلوبہ ڈیموکریسی مغرب میں موجود ڈیموکریسیوں سے مشابہت رکھتی ہو، لیکن وہ ڈیموکریسی جو ہم قائم کرنا چاہتے ہیں مغرب میں موجود نہیں ہے۔ اسلامی ڈیموکریسی مغربی ڈیموکریسی کی نسبت کامل تر ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایرانی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے ڈیموکریسی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ڈیموکریسی یہ ہے کہ اکثریت کی آرا معتبر ہے، اکثریت جو بھی کہے اس کی رائے معتبر ہے، اگرچہ یہ رائے ان کے اپنے نقصان میں ہی کیوں نہ ہو۔ آپ عوام کے ولی نہیں ہیں کہ انہیں کہیں کہ یہ رائے ان کے نقصان میں ہے، آپ عوام کے وکیل یعنی نمائندے ہیں نہ کہ ولی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں مغربی ڈیموکریسی، جس کا دوسرا نام لبرل ڈیموکریسی ہے، مذموم اور ناقابل قبول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرق میں رائج مغربی طرز کی ڈیموکریسی بھی آپ کے نزدیک قابل مذمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مغربی ڈیموکریسی بھی فاسد ہے اور مشرقی ڈیموکریسی بھی، اسلامی ڈیموکریسی صحیح ہے۔ اگر ہمیں توفیق حاصل ہوئی تو ہم بعد میں مغرب اور مشرق والوں کے لیے ثابت کریں گے کہ جو ڈیموکریسی ہمارے پاس ہے وہی حقیقی ڈیموکریسی ہے، نہ کہ وہ جو تمہارے پاس ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسلام ایک ترقی یافتہ دین ہے اور حقیقی معنوں میں ڈیموکریسی پر مبنی ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے فرامین پر مشتمل کتاب صحیفہ نور کی جلد نمبر 9 کے صفحہ نمبر 88 اور 89 کے مطابق امام خمینی مصر تھے کہ ایران میں اسلامی جمہوریت ہو۔ اس کے برعکس کچھ لوگ چاہتے تھے کہ اسلامی جمہوریت کے ساتھ ڈیموکریٹک کی قید بھی لگائی جائے۔ امام خمینی نے اس قید کے نہ لگانے کی چند وجوہات بیان فرمائیں۔ آپ کے مطابق ڈیموکریسی ایک مبہم لفظ ہے جس کے مختلف معنی ہیں، لہذا آپ نہیں چاہتے تھے کہ ایران کے آئین میں ایک زو معنی لفظ ہے جس کی بعد میں گوناگون تفسیریں کی جا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ اگر ڈیموکریسی سے مراد آزادی ہے تو اسلام کے ساتھ ڈیموکریٹک کی قید لگانا در حقیقت اسلام کی توہین ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں آزادی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، حقیقی ڈیموکریسی کی مثال امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دور میں ملتی ہے، جب ایک یہودی کے خلاف مقدمے میں خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور قاضی فیصلہ آپ کے خلاف دیتا ہے اور آپ اس فیصلے کو قبول فرما لیتے ہیں۔ سمعین، امام خمینی رحمۃ اللہ کے آثار کے مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آپ جمہوریت کو ایک خاص انتخابی روش کے طور پر قبول کرتے تھے۔ آپ کے نزدیک اسلامی جمہوریہ کے نظام میں جمہوریت ایک قالب کی حیثیت رکھتا تھا کہ جس کے سانچے میں اسلامی نظام کو ڈھالا گیا ہے۔ امام مغربی اور لبرل ڈیموکریسی کے سخت مخالف تھے، لیکن آپ اسلامی ڈیموکریسی کے حامی تھے اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دور حکومت کو اسلامی ڈیموکریسی کی بہترین مثال قرار دیتے تھے۔ لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ امام خمینی ہر طرح کی جمہوریت کے مخالف تھے، اور یہ کہنا بھی ناانصافی ہے کہ امام خمینی ہر طرح کی جمہوریت کے حامی تھے۔ اگر امام جمہوریت کے مطلق مخالف ہوتے تو آپ ایران میں جمہوریت نافذ نہ کرتے اور ولی فقیہ کو بھی ولی منتخب مردم یعنی لوگوں کا انتخاب شدہ ولی نہ کہتے۔ اسی طرح اگر امام ہر طرح کی جمہوریت کے حامی ہوتے تو وہ کبھی بھی مغربی جمہوریت پر تنقید نہ کرتے اور نہ ہی اسلامی جمہوریہ کے ساتھ ڈیموکریٹک کی قید لگانے کی مخالفت کرتے۔ سمن حکومت ولایت فقیہ مغربی جمہوریتوں کے برخلاف نہ تو اکثریت کی حکومت ہوتی ہے اور نہ ہی خاص طبقے کی حکومت، بلکہ یہ تمام عوام پر خداوند عالم کے قوانین کی حکومت ہوتی ہے۔ ذمہ داری اور فرض شناسی کے لحاظ سے اکثریت و اقلیت اور حکام اور عوام کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، اور تمام عوام عادل ولی فقیہ کی حمایت، پیروی اور اطاعت کرنے کے پابند ہیں۔ دوسری جانب کیا اکثریت اور کیا اقلیت، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ الہی قوانین سے روگردانی کرنے والی غیر صالح اور طاغوتی حکومتوں کے خلاف ڈٹ جائیں، ان کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں بلکہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔